نحمده
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 240 آیت نمبر 1 سے 35 سورۃ الاحقاف. لیسن نمبر 240 آیت نمبر 1 to 35 سورۃ الاحقاف. ترتیب کے اعتبار سے 46 یعنی 46 نمبر کی سورۃ ہے. سورۃ کا نام الاحقاف آیت نمبر 21 میں لفظ الاحقاف سے ہے. احقاف حقب کی جمع ہے اور حقب کہتے ہیں ٹیلے کو. انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ کے اس کے اوپر مزید بات کریں گے. یہ سورت حوامیم سلسلے کی آخری سورت ہے، یعنی جتنی بھی صورتیں حامیم سے شروع ہونے والی تھیں یہاں پہ آ کے ختم ہوں گی. اور آپ نے شاید ان کو انجوائے کیے کہ نہیں، 7 صورتیں واقعی ایسی لگتی ہیں کہ حضرت ابن عباس کی بات کے مطابق کہ دیواج القرآن ہے، کہ کثرت سے اس میں جنت کا جہنم کا بھی ذکر ہے اور خوبصورت لفظ ہے. پچھلی سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی جن صفات سے ہوا، ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا آغاز بھی انہی صفات سے، اور وہ ہیں عزیز الحکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہمیں دیا وہ حکمتوں کے ساتھ دیا. سورت کس دور میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے کچھ عرصہ ہی پہلے. اس سورت میں ایک آخری آیت آ رہی ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا بڑے حوصلے والے رسولوں نے. تو یہ کلمات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورت مکی دور کی آخری سورت ہے. کفار مکہ کی ظلم و زیادتی، ان کے ظلم اور تشدد میں شدت آ چکی تھی. اسلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت اور شان کو دیکھ کر پیچوتاب کھا رہے تھے، غضبناک ہو رہے تھے. وہ ہر قیمت پر اس شمع کو بجا دینا چاہتے تھے. قرابت، رشتہ داری، ہمسائیگی کے سارے رشتوں کو پاؤں تلے رون چکے تھے، اور ہم وطن یا ہم قوم ہونے تک کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا. یہاں تک کہ مکہ کے تمام قبائل جمع ہوئے اور بنو ہاشم اور مسلمانوں سے معاشرتی قطع تعلقی ڈکلیئر کر دی گئی، سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں. ایک تحریری متمعاہدہ ہوا اور اس کو ایک صندوقچی میں بند کر کے بڑی حفاظت سے کعبہ میں رکھ دیا جا کر، اور اس میں یہ تحریر کر دیا کہ سارے قبائل نہ تو اس قبیلے سے یا ان لوگوں سے شادی بیاہ کریں گے، نہ کسی کو کوئی لین دین کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان کو فروخت نہیں کریں گے. جب بھی کوئی تجارتی قافلہ آتا تو ابو لہب وہاں جا کے شور مچاتا اور کہتا کہ دیکھو، ان کو ایک دانہ نہ دینا، ایسی بھاری قیمت دینا کہ جو یہ دے نہ سکے، اور باہر ہی باہر سے سب کچھ خرید لیا جاتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ذرا دین کی چوٹ ہمارے مال پہ پڑے تو آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں. کتنوں کا دین بہت اچھا ہوتا ہے، جو ہی دنیاوی فوائد پہ زد پڑتی ہے تو پھر آنکھیں دکھاتے ہیں، غراتے ہیں، کہتے ہیں کون سا دین سیکھ کے آ رہے ہو، یہ کون سا دین ہے جس کو ہم لیں. 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ شاب ابی طالب میں مقصور رہے. یہ گھاٹی تھی، ابو طالب کا گھر تھا بیسیکلی. شاب کہتے ہیں گھاٹی کو، ابی طالب ابو طالب کا گھر. کفر پہ تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے ڈھال بنے بیٹھے تھے، اور اس میں 3 سال تک رہے. ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے یہ گھاٹی تھی. چونکہ ابو طالب جو تھے یہ سردار تھے، اسی لیے ان کے نام سے یہ مشہور ہو چکی تھی. کہتے ہیں آج بھی یہ جگہ موجود ہے، اس کو شاب علی یا شاب بن ہاشم کہتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں، ہم نے کیا سمجھنا ہے قرآن کو؟ ہمیں تو اپنے حالات سے کوئی میچ کرتی ہوئی چیز ہی نہیں دکھتی اللہ کے نبی کی زندگیوں میں. کیا انہوں نے چوٹیں کھائیں، پتے کھانے پڑے درختوں کے؟ اور یہ تھے وہ دن جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو بڑھاپا بھی تھا، بھوک کی وجہ سے صحت ان کی بگڑ گئی. اور جب یہ محاصرہ ٹوٹا، وہ بھی ایک اللہ کی حکمت تھی کہ کیسے جو معاہدہ تھا اس کو ایک جانور نے کھا لیا، یعنی دیمک تھی وہ اس کاغذ کو چاٹ گئی. اللہ تعالیٰ جب کام کروانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ چیونٹیوں سے بھی وہ کام کروا لیتا ہے جو اس نے کروانے. اس کی ڈیٹیل تو آپ سیرت میں سن سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس محاصرے کے ٹوٹنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. باہر کی دنیا میں آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکا اتنے سالوں میں صرف ابو طالب کی وجہ سے. باہر سے چوٹے کھا کے آتے تھے تو گھر میں ایک سہارا تھا، اور وہ تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ تھا وہ سال جس کو عام الحزن کہتے ہیں، 10 نبوی کا سال. صرف ایک مہینے کا فرق پڑا ابو طالب کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے، اور چوٹوں پہ چوٹیں پڑتی گئی، صدموں پہ صدمے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کے حوصلے بلند ہوئے، پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگے، آپ کا گھر سے نکلنا انہوں نے مشکل کر دیا. اور یہ ہے وہ دور کہ جب ایک دن مکہ کے بازاروں میں اللہ کے نبی کے سر پر گنڈے اور بدماش قسم کے لڑکوں نے مٹی پھینکی. آپ کی جان کی دشمنی تھی، آپ کو انتہائی تکلیف دہ حالات سے دوچار کیا جا رہا تھا، بالآخر پھر آپ طائف گئے. کہ ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں. بنی ثقیف رہتا تھا طائف میں، دولت مند قبیلہ تھا، بہت بڑے ان کے مراسم تھے، بہت زیادہ یعنی بہت انفلوئنشل قسم کے لوگ تھے. آپ نے کہا کہ چلو اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتے تو مجھے چین سے وہاں بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں. سواری پاس کوئی نہیں تھی. مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا، تنہا بھی تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے. چند روز وہاں قیام کیا، سرداروں کو دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا کر ان کو پیغام دیا، لیکن کسی نے مان کے نہ دیا، کوئی خاص نوٹس نہ لیا آپ کا، حتیٰ کہ آپ کو کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے اور ان کے خیال میں ان کے نوجوان بگڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ پھر آپ وہاں سے نکلے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، آپ کے پاؤں میں خون کی وجہ سے جوتیاں چپک گئیں، آپ پر آوازیں کسی گئیں، آپ نے گالیاں کھائیں، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ زخموں سے چور چور ہوئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پھر آپ نے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جس کو دعائے طائف کہتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ، میں تیرے ہی سامنے اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے، تو رب میرا بھی ہے، تو بتا مجھے تو کس کے حوالے کر رہا ہے. الہ من تکلنی، کہ اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرے، الہ بعید، کسی بیگانے کے، او ادو، کسی دشمن کے، کیا تو کسی بیگانے کے حوالے کر رہا ہے کہ مجھ سے سختی سے پیش ہے، یا تو مجھے کسی دشمن کے حوالے میں یہ کر رہا ہے تاکہ وہ مجھ پر قابو پائے. کوئی بات نہیں، اگر یہ سب بھی ہے آئی ڈونٹ مائنڈ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو اور میں تیرے عطاف کا مستحق ہو جاؤں. تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں، ہمارے اوپر تو کبھی وہ وقت آیا ہی نہیں. ہم نے کہاں پڑھنا ہے قرآن، اور کہاں پڑھانا ہے، اور کہاں ہم نے اس قرآن کی خدمتیں کرنی ہیں. اللہ ہی ہم پہ رحم کر دے اور ہم سے یہ خدمت لے لے، کسی لمحے پاؤں پھسل سکتا ہے. ہمارے تو دنیا کے ذات کے اپنی کام کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہمیں تو شاید ایک اور زندگی بھی مل جائے گی تو بھی ہمارے کام نہیں ختم ہوں گے. یقین کریں کہ اگر آپ صرف دعائے طائف کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آئے، رحم آئے، اس صورت میں کہ اگر ہم اللہ کے دین کے تھوڑے تھوڑے کام نہیں کر پاتے، انہی کو نہیں نبھا سکتے. ایسے دل سے چوٹ پڑی ہوئی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حرکت میں دے دیا. انسان جہاں ساتھ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کو لے آتا ہے. جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا وہاں سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، چھوڑ دیجئے ان کو، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دوسروں کو لے لیے. اور آپ وہاں گئے, وہاں اتنا بڑا گروہ جو تھا جنوں کا وہ ایمان لایا. اسی طرح سے یہ سب کچھ کرتے کراتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے رکھا. تو اس صورت میں جنات کی حاضری کا قصہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس وقت یعنی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس صورت کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے آیا ہے. جان کی قربانی تو آخری قربانی ہوتی ہے, اس کے بعد تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ دین روز روز کی, دن دن کی, کھانے کی, پینے کی, گرمی کی, سردی کی, گھر کی رونقوں سے نکل کر آنے کی قربانیاں دیتا ہے. اور اگر چند لوگ بھی یہ قربانیاں نہ دیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتیں ہٹا لیتا ہے اس قوم سے. یہ وہ موقع تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو مسل دوں اور یہ قوم سرما بن جائے گی. جبرائیل تھے, پہاڑوں کا فرشتہ میکائیل, اور کیا کیا جس جس فرشتے نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواہش کی کہ ہم بھی کچھ کام کریں اس موقع پہ. آپ نے فرمایا نہیں, تمہیں اللہ نے کہا؟ کہا نہیں, ہم تو آپ کے حال پہ رحم کھا رہے ہیں. کہا نہیں, چھوڑ دو ان کو, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کرے گی. اسے بخاری کا خلاصہ ہے صرف. تو پتہ کیا چلا کہ اس موقع پہ پھر یہ سورت, اس میں کچھ آیات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں جنوں کا تذکرہ ہے, تو وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ سورت الاحقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھتے ہوئے دل کے اوپر ایک مرہم بن کے پڑی. آج قرآن آپ کے بھی دل پہ مرہم ڈالتا ہوگا. کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں, کتنے ٹوٹے ہوئے جسم والے, بیماریوں والے, تکلیفوں دردوں والے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, لیکن اس وقت تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. کیوں؟ کہ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. یہ قرآن ہے اصل میں جو انسانیت کو دکھوں سے, غموں سے اور تکلیفوں سے بچائے گا. شرط کیا کہ آپ تعصب اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں. جو بندہ تعصب کے ساتھ اس کو سنتا اس کو کچھ نہیں ملتا. مکہ والوں کے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا تھا, چند لوگوں کے دلوں میں یہ آیتیں پھوہار بن کے برسیں تو باقیوں کے دلوں میں تو یہ ایک قسم کی رکاوٹ بن گئی تھی حق کی طرف آنے سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے میل دور کر دے, اب ہمارے دلوں کے اندر اب وسعت پیدا کر دے, ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھا کر مقصد کے لیے جینے والا بنا دے. اگر خود کو ہی سہلاتے رہیں گے, خود کو ہی پچکارتے رہیں گے, تو یاد رکھیے کہ اللہ کا دین سینسٹیو اور حساس لوگوں سے کبھی نہیں پھیلا. جو حساس ہے, میں بہت سینسٹیو ہوں, مجھ سے کسی کی بات نہیں سنی جاتی. مجھے کوئی کہہ جاتا ہے کچھ صبح جاتے جاتے تو میں سارا دن سر میں درد محسوس کرتی ہوں, تو وہ پھر اپنا نام کاٹ دے. وہ اللہ کے راستے کا نہیں ہے. اللہ کا تو پتھر چاہیے, فولاد چاہیے. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. دل ٹوٹے پھر بھی موجود, ہاتھ ٹوٹے پھر بھی موجود. جو بھی ٹوٹتا ہے ٹوٹے اس راستے میں, لیکن اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے یہ بھی پسند ہے. دعائے طائف کو دل میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس صورت کو ہم سنیں گے. پھر اس میں بہت ساری جو چیزیں اس کے مضامین کی ہمیں دکھ رہی ہیں, اس میں پہلی چیز تو وہی بات کہ قیامت کے بارے میں شبہات, شرک کی بے بسی یعنی معبودان باطل کی بے کسی, پھر اسی طرح دین کے راستے میں جمنے کے فضائل یعنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہاں پھر آ رہی آیت کہ کون سے لوگ ہیں جو دین کے کام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اس صورت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں, ہر بندہ اللہ کی رحمت سے اس دین کے لیے کچھ کر کے گیا اور آج اپنا اجر پا رہا ہے. پھر اسی طرح اس صورت میں قوم عاد کے کچھ قصے, اصل میں احقاف انہی کی بستی کی طرف اشارہ, مکہ والے ان کو بہت جانتے تھے اور قصے عام تھے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہوئے اس صورت کو شروع کرتے ہیں, اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ ہم تیرے قرآن کا حق ادا کر نہیں سکتے, اپنی حیثیت سے ہلکا پھلکا ہم جو اس کو واضح کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, تو اس کو قبول فرما اور اس سے ہمارے دل کے بند دروازے کھول دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم فواتح السور کہتے ہیں ان کو. فواتح فاتحتن کی جمع ہوتی ہے اور سور سورتن کی جمع ہوتی ہے, یعنی سورتوں کے شروع میں آنے والے الفاظ. کیا کہا میں نے؟ حروف مقطعات کو فواتح السور بھی کہتے ہیں، یعنی سورتوں کو شروع کرنے والے الفاظ، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور بہت دانا ہے۔ کرو مخالفت جتنی کرتے ہو، کفار کی مخالفت پورے جوش پر، عروج پر، بڑی شد و مد سے اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سورت جاسیہ کے آغاز میں اور سورت الاحقاف کے آغاز میں اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ دیکھو تم کسی مجبور ذات کے نبی یا کسی مجبور ہستی کے بھیجے ہوئے کی ناقدری نہیں کر رہے، تم غالب اور حکیم رب کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہو۔ اس قرآن پاک کی ہر آیت اس کی عزت اور اس کی حکمتوں کی گواہی دے رہی ہے۔ اور تنزیل مصدر ہے منزل کے معنوں میں، یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی ذات سے آیا، اس کا سورس بہت آتھینٹک ہے۔ کیوں پیدا کیا، کیا بنایا، کیا اس کتاب میں دیا؟ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو مگر حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں جو کرو گے پورا تو یہاں نہیں بھرتے، وہاں جا کے لوگ۔ ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کیا، جواب میں ایک دفعہ اس کو قتل کر دیا، مقصد تو پورا نہیں ہوا، سزا تو پوری نہیں ملی، کیا کیا جائے گا؟ وہاں جا کے پوچھا جائے گا یہ زندگی کیا ہے۔ واجل مسمى، ایک مقرر مدت ہے، یہ کوئی کھیل نہیں، یہ کوئی دل لگی نہیں، یہ دنیا کوئی تماشا تو نہیں ہے، اس میں تو اتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ چھپا کے رکھ دیا، اس کی تخلیق کی گئی خوبی کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، کسی قسم کی اصلاح اور ترمیم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو چیز جیسی بنا دی ویسی ہی بننی چاہیے تھی، جو چیز جہاں سجا دی وہاں ہی ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ستارے زمین پہ لگے ہوتے اور پودے آسمانوں پہ اگ رہے ہوتے، نہیں، کوئی دنیا کا فنکار، کوئی آرٹسٹ، کوئی بھی مصور اس کی کاپی کر کے دیکھ لے، ایسا حسن کوئی بنا نہیں سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ کائنات تو ہے ہی خوبصورت، لیکن جس کے لیے بنائی گئی وہ کتنی خوبصورت ہے، ہستی کہ جس کی تو کوئی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو تدبر کی دعوت دیتے ہیں، غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ہو کیا۔ اس کائنات کو جو اللہ نے خوبصورت بنایا، زمین کو وسعتیں دی، پہاڑوں کو بلند کیا، سمندروں کو رواں کر دیا، ان سب کے اندر کھو کے نہ رہ جانا، یہ تو تیرے خادم ہے، کوئی دیکھے کسی خادم ہی کے گن گاتا رہے، عقل کی بات تو نہیں ہے، یہ تو مطلوب ہے، طالب تو نہیں۔ اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مقام اور بھی ہیں۔ کل ایک دن جو گزرا، دل چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں، کئی مہینے کے بعد کل کا دن میرے لیے بالکل ڈفرینٹ دن تھا کہ جس میں مجھے کہیں بھی نہیں جانا تھا کلاس کے لیے، حالانکہ آن لائن کلاس تھی، لیکن وہ ایک ترنگ تھا نا، ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، تو مجھے اپنے باقی کام کرنے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، پرسوں سے لے کے کل رات تک میں نے اپنے کئی کام کیے، طبیعت جو تھی میں نے نہیں اس کو دیکھا، بخار تھا نہیں دیکھا، ایک تڑپ تھی، ایک سوچا ہوا تھا کہ میں نے اس ایک چھٹی کو بہترین استعمال کرنا، اور پورا دن میں یہی سوچتی رہی کہ اگر ہم قرآن سے کٹیں تو یہ تو نہیں کہ ہم فارغ رہیں گے، ایک چیز چھوڑیے 10 آپ کے لیے تیار ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ سب ٹھیک لگا، لیکن شام ہوئی تو مجھے لگا کہ بس دیٹس اٹ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف یہ تو کام نہیں میں کر سکتی نا۔ پھر جب میں نے اپنی آن لائن کلاس میں چھوٹا سا سیشن دیا، اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میرے اندر پھر انرجی آ گئی، پھر مجھے لگا کہ نہیں، اس کے بغیر نہیں جی سکتے، یقین کریں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روٹین دی ہوئی ہے نا، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ مقصد ہے، یہ زندگی ایک ایک دن ہمارا جو گزر رہا ہے، اللہ نے خود بتا دیا واجل مسمى، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہر چیز کو اس کے خالق نے بڑی حکمتوں سے بنا دیا، تمہاری بھی ایک عمر ہے، تم بھی مرنے والے ہو، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اتنا مضبوط آسمان، گھروں کی چھتیں دیکھے کہ گرنے سے پہلے دکھتی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں، کہیں سے سیمٹ اکھڑ رہا، کہیں سے کچھ. آسمان تو دکھتا نہیں لیکن ایک دم ٹوٹ جائے گا. کبھی آپ نے سنا برینڈ نیو عمارت لگ رہی تھی اور ایک دم ساری گر گئی؟ یہ کائنات ایسی گرے گی. آج بھی اسی طرح برینڈیڈ ہے جیسے پہلے دن تھی. رینوویٹڈ بلڈنگس بھی کیا ہوں گی جیسے یجل مسمہ کے طور پہ پیدا کی ہوئی کائنات ہے. مت سوچو کہ یہ سب ایسے ہی رہے گا، کبھی فنا نہ ہوگی. لمبی عمر اللہ دے سکتا ہے لیکن تم کو جانا ضرور ہے، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا. کیا کر کے آئے ہو؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن کچھ لوگ اتنی پیاری کائنات کو دیکھنے کی بجائے کچھ اور ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. كَوَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور کفار اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے روح گردانی کرنے والے ہیں. یعنی دیکھو کتنے نشکرے، کتنے بد ذوق قسم کے ہیں، منہ ان کا کس طرف کرایا جاتا ہے اور کرتے کس طرف ہے. ان کو اس کائنات کا مقصد یاد نہیں، ان کو کچھ بھی یاد نہیں، ان کو کچھ نظر آتا ہے تو صرف یہ خود نظر آتے ہیں اپنے آپ کو. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اصل بات ہے کہ اولی الالباب جو ہوتے ہیں نا، لب ہوتی ہے جن کے اندر، عقل جو ہوتی ہے نا، سوچنے والی عقل، وہی اللہ کو پاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بنا کر ایسی چھوڑ دے گا؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا اللہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اینڈ میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو. سورہ تعالیٰ میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا پڑھتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کائنات ایک مقصد کے ساتھ آئی. سورۃ کہف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین و آسمان کو اس لیے بنایا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. سورۃ ملک کے شروع میں ہمیں بتایا کہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اب ہم اپنے آپ کو پوچھ لیں کہ ہمارے کام با مقصد ہیں کہ بے مقصد ہیں. یہ راتیں جو جا رہی ہیں، دن جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں صرف ایک چھوٹا سا فلیٹ آپ بک کروائیں، کیا آپ اس کو ایسی بکنگ کرا دیتے ہیں؟ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا؟ ہم اس کی ایک ایک چیز جا کے اندر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر جا کے کرتے ہیں نا. اللہ نے یہ دنیا بس ایسی بنا دی، کوئی مقصد نہیں. میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں. خود کو شیشے میں کھڑا کر کے کہا کرے کہ تو کیوں آئی دنیا میں، اللہ نے تجھے کیوں بھیجا. کوئی دکھی ہے وہ کہے گا میں تو دکھ سہنے آئی، کوئی سکھی ہے تو وہ کہے گا میں تو سکھ سہنے آئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، تو اس حق کو پہچانو. لیکن موردون، جن کی آنکھوں میں پردے پڑ جائیں وہ نہیں دیکھ سکتے. اب اگلی آیتوں کو جتنی بھی اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی انسان کو جو غلطی لگی نہیں اس دنیا میں آنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صحیح ایسٹیمیشن نہیں کر سکا. یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اس معاملے میں صحیح فیصلہ نہیں کرتا. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھاتی ہوں. رانگ ایسٹیمیشن کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا. آپ کسی بندے کی ویلیو نہ پہچانے تو آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر بدل جائے گا نا. کوئی بھی آپ کو راہ جاتا کچھ کہ آپ اس کو نہ پہچانے، آپ اسے کہ میں کیوں سنوں، بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو بہت اہم تھا آپ کے لیے. تو جب ہم کسی کو رانگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، اس کی وہ ویلیو نہیں پہچانتے، تو ہمارا بیہیویئر بالکل اس کے بارے میں بدلتا ہے. شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے. اس معاملے میں انسان نے بڑی سہل پسندی سے کام لیا، نہ سوچا نہ غور کیا، بس لاوبالی پن سے جیا اور لاوبالی پن میں دنیا سے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں. ہم بھی انہی سارے سوالات کو اسی تسلسل میں پڑھتے اور سنتے جائیں گے کہ تم نے اللہ کے لیے کیا سوچا تھا. قل، کہہ دیجئے اے نبی، یہ میسج پلیز کنوے کر دیجئے. ارأیتم، کیا غور کیا تم نے؟ کس کو کہیں؟ کفار مکہ کو میسج کنوے کریں. ضمائر لکھتے جائیں گے انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ فرمائیے، ارأیتم، اے کفار کبھی تم نے غور سے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یعنی خدا سمجھ کر، کبھی غور کیا کس کو پکارے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بھلا مجھے بھی تو دکھاؤ جو کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، کوئی زمین کی چیز دکھا دو، کسی کے نیچے میڈ ان فلاں لکھا ہو، کسی دوسرے کی بات، کسی تیسرے کی بات، کسی نے کچھ کیا ہو، کوئی دکھا دو، کوئی بات ہے ایسی؟ ام لہم شرکم فی السماواتی، کیا ہے ان کا آسمانوں کی تخلیق میں کچھ شیئر، کچھ ان کے شیئرس دکھا دو، کچھ زمین میں نہیں تو آسمان میں، آسمان میں نہیں تو زمین میں، کوئی ایسی چیز بتا دو، تم جو اتنے زور و شور سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو، ٹوکا جائے تو برہم ہو جاتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا دیا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، کیا اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی لاجک، کوئی دلیل، زمین کی نہیں، آسمان کی، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی ہے؟ نہیں ہے، تو پھر سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھیں یہاں لفظ ما تدعون ہے، معنی میں کیا ہے؟ ما تعبدون، کیونکہ کسی غیر کو پکارنا بھی عبادت ہے، عبادت دعا ہے، پیچھے اس پہ بات کر چکے ہیں، میں نے صرف ہنٹ دیا آپ کو کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ جب لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، تو اگر اس پہ اس کا اطلاق ہے تو آج قبروں میں جو لوگ ہیں ان کو پکارنا بھی تعبدون ہی کے معنوں میں آتا ہے۔ کیا تم قبر میں جو لوگ ہیں ان کو پکار کے کسی شرک کے مستحق نہیں ہو رہے؟ اور حیرت کی بات ہے کہ جو قبر پرستی اور بزرگ پرستی کو پروموٹ کرتے ہیں نا، وہ انہی آیتوں کے نیچے لکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کر ہمارے مسلک پہ چوٹ لگاتے ہیں اور قبروں والوں سے جا کے مانگنے کو بھی اس پہ لے آتے ہیں، حالانکہ یہ آیتیں صرف بتوں کے لیے ہیں۔ اس طرح کی کوٹیشن آپ کو ملیں گی، یعنی بات سمجھے جو میں نے کی، یعنی جس بات کو پڑھ کے آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جو بزرگوں سے قبر والوں سے مانگتے ہیں وہ ان آیتوں کو کیا کہتے ہوں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھ کے لوگ ہمیں بھی انہی میں شامل کرتے ہیں جس میں لوگ مکہ والے تھے، حالانکہ وہ تو مشرک تھے، اور کسی مسلمان کو ایسا کہنا اور بزرگوں کی کرامتیں، تو یہ بس وہی بات ہے کہ فما زباد الحق الا الدلال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے تو نبی کتاب من قبل حاضہ، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، کوئی اس قرآن سے پہلے کی کتاب جس میں یہ لکھا ہو کہ لات منات عزا یوگ پنجتن پاک، ان میں سے کسی کو بھی پوچھ لو، کوئی دلیل تو لاؤ۔ کہتے ہیں نا، اچھا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہیں کا ڈاکیومنٹ لیں، کبھی ہوتا ہے نا ایسا، اچھا وہاں شادی ہوئی تھی آپ کی، لائیں اس ملک کا قانون دکھائیں، وہاں ڈائیورس ہوئی تھی لائیں اس کا پیپر دکھائیں، آپ نے وہاں پراپرٹی خریدی تھی لائیں، کچھ تو لاؤ، یہ تو نہیں کچھ تو لے آؤ اس سے پہلے، او اسارت من علم، چلو کوئی دوسرا علمی ثبوت ہی لے آؤ، چھوڑی بھی بات اثر سے، یعنی کوئی ایسی چیز جو اسارت من العلم ہو، کسی پرانی کوئی کھدائی میں نکلا ہوا کوئی ٹکڑا، کوئی آثار قدم، کوئی آثار قدیمہ، کچھ تو لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مان لو کہ تم سچے نہیں ہو۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں نا کہ جو مختلف طریقے سے بت پرستی کرتے ہیں، شرک پرستی کرتے ہیں، دنیا میں ہر دور میں مختلف قسم کے شرک ہوئے نا، جب سائنس نے ترقی کی تو لوگ سائنس میں کھو گئے۔ ایڈیسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جو بجلی ہے اسی نے ڈسکور کی تھی، کتنا کچھ بنایا، جب اس نے بہت ساری انوینشنز کیں تو اس کے بعد اس نے کہا میں ایسا انسان بھی نہیں بنا سکتا جس کے پاس عقل نہ ہو، تو میں عقل والا انسان کیسے بنا سکتا ہوں؟ مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اس نے اس کو ریسورسز دیے، مینس دیے، توفیق اس نے دی، تو میرا اس میں کیا کمال ہے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان غور کرے۔ لفظ اسارتن جو اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اثر سے ہے، نشانی کو کہتے ہیں، عقلی یا نقلی دلیل لاؤ شرک کے لیے، علمی بات، روایت یا تحریر جس کا کچھ اثر باقی رہ چکا ہو اس کو اسارہ کہتے ہیں۔ دیکھیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج، مذہبی کتابوں سے ملتا ہے، اس کو نقلی کہتے ہیں، نسل در نسل نقل ہوتا ہے نا، جیسے تورات یا قرآن ہے۔ دوسرا علم ہوتا ہے اسٹیبلشڈ، جو دنیا میں ترقی کی بنیاد پہ سائنس، کیمسٹری، فزکس، اس کو عقلی کہتے ہیں، وزڈم پہ، جو لوگوں کے تجربات سے، تحقیقات سے ثابت شدہ ہوتا ہے، یا یعنی شرک کے لیے نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے. سورۃ لقمان اور سورۃ سبا میں بھی ہم نے یہی انداز پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا ان کو کہ لاؤ پھر کچھ ہے تو لا کے دکھا دو. دیکھیں جس نے کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے, وہ فوراً لا کے دکھاتا ہے, جی یہ ہے پیپر, یہ ہے جی فلاں پیپر, یہ ہے فلاں پیپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو پھر اس کو سمجھو, غور کرو, کوئی نہیں بات ملی نہ عقلی نہ نقلی, تو پھر سمجھ جاؤ کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو کون زیادہ گمراہ ہے اس بدبخت سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو جو قیامت تک کس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا. پکارتے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو, جتنے دن مرضی کھڑے رہو, کوئی ہے جو تمہاری بات سنے گا, تمہاری بات مانے گا, قیامت تک کھڑے رہو. ان کی قبروں پہ کبھی جواب آیا؟ یہ تو تم نے اپنے تکے لگا رکھے ہیں نا کہ یہ کر لیتے ہیں تو اندر یہ آتا ہے اور یہ بابا جی کی کرامت ہے. تم ذرا اپنے ذہن اور گمان کو پیچھے کر کے بتاؤ کبھی لٹرلی جواب آیا؟ دیکھیے اب کسی قبر پہ کھڑے ہو جائیں, جا کے پورا دن کھڑے رہے, اب لوگ تو کہہ رہے ہیں جی آ گیا جواب, پتہ چل گیا, میرا وہ کام ہو گیا, میرا رکا ہوا کام ہو گیا. کوئی آواز کبھی قبر کے اندر سے تمہیں آئی؟ ایک دن نہیں, الا یوم القیامہ, قیامت تک کی زندگی کسی کو مل جائے اور وہ کسی قبر کے اوپر کھڑا یا کسی دوسرے سے کوئی بات کرتا کراتا پوچھتا کرتا رہے, نہیں آئے گی آواز. بلکہ وہم من دعائہم غافلون, وہ تو ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں. چلو کرو بات, پکارنے سے ہی غافل ہیں, تم کہتے جواب دیں. دیکھیے آپ کسی کو بغیر فون ڈائل کیے بات کرنا شروع کر دیں, آپ کسی کے ہاتھ میں فون دیکھیں اور لگے کہ وہ باتیں کر رہا ہے, بعد میں آپ اس کے ہاتھ سے ریسیور پکڑے کے دکھانا کس سے بات کر رہے ہو, کہ کسی سے بھی نہیں, ایسے ہی میرا خیال تھا میں نے ملا لی کال. آپ ہیلو ہیلو کرتے ہیں, اندر تو ٹنٹن آ رہا ہے, بات بنے گی. آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے, آپ چلے جائیں بینک, جی بل جمع کر لیں, کریں گے. آپ کو دودھ چاہیے, آپ چلے جائیں جیولر کے پاس. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ہم میں سے کوئی اتنا اسٹوپڈ ہے یا اتنی بیوقوفی کا کام کرتا ہے کہ بل جمع کرانا ہے اور پولیس اسٹیشن پہنچ جائے, تھانے میں رپٹ لکھانی ہے اور ہم جو ہیں کسی آپ سمجھ لیں کہ گروسری اسٹور میں چلے جائیں. تو اللہ کے ماں سوا کو پکارنا یہی تو ہے غلط گھر کی بیل کھولنا. جن انسانوں کو خود نہلاتے دھلاتے ان کا کفن دفن کرتے قبر میں جاتے ہی وہ سب کچھ کیسے کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی سوچو تو صحیح, کیا یہ ان کی بات مان سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو پکاریں گے؟ فرمائے وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ. اب یہاں دیکھیے کہ تَدْعُونَ اور دُعَائِهِمْ کی بات آ گئی نا, یعنی دعا اور عبادت ایک چیز ہے. مت سوچیے کہ ہم تو جی دعائیں مانگتے ہیں, عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں, تو دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے نا.